سمجھتے ہیں کہ ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کیا مؤثر طور پر حکمت عملی کی درکار ہے وہاں پر جو کہ نہیں کی جا رہی؟
دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل پرابلم تھی جو کہ بعد میں پولیٹیکل پرابلم سے بڑھ کے آگے ایک ملٹری پرابلم بن گئی ہے. ہیلو
جی 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 ڈاکٹر صاحب بات کیجیے. جی جی
دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہاں کو جو سنی ہیں ان کی پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کی آٹونمی حاصل ہو جائے. وہ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے پھر نارملی جیسے ہوتا ہے کنڈیشنز وہ پیدا ہو گئیں کہ جس میں پھر ملٹری جو آلٹرنیٹیو تھا اس کو زیادہ اہمیت دینی شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے جو اس وقت داعش کی جو موومنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پولیٹیکل اور نیشنلسٹک آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک ملٹری ہتھیار کو استعمال کرنا ضروری ہے. اس کے رسپانس میں جو کہ عراقی گورنمنٹ نے کیا ہے, جو باقی الائی نے کیا ہے کہ وہ اسی ٹریپ میں شامل ہو گئے ہیں, اور اسی ٹریپ میں شامل ہوتے ہوئے انہوں نے بھی اس کی ملٹری رسپانس دینے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اس میں خطرناک کی معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انڈر لائن کنڈیشنز کو یا انڈر لائن گریونسز کو بھول جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہاتھ یہ ساری کی ساری پرابلمز جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اور یہی ہو رہا ہے اس وقت جو آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل کوہیشن نہیں ہے, وہاں پر جو نیشنل گورنمنٹ ہے جو میجورٹی گروپ ہے وہ اس وقت اپنی پوزیشن کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے مائنورٹیز جو ہیں ان کی پرابلم اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی طریقہ حاصل کریں جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں. جہاں تک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں اور جہاں پر ایکسٹرنل فورسز ایسی نہیں ہیں جو کہ دونوں گروپس کو ایک پولیٹیکل سولوشن کے لیے اکٹھا کر سکیں, اس قسم کی ٹینشن بڑھتی چلی جائیں گی اور ملٹری ایکشن بڑھتا چلا جائے گا, جس کی وجہ سے جو گیپ ہے جو ایک قسم کا کانفلکٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, کم نہیں ہوگا.
اچھا منظر آپ سے ہم بات کرتے ہیں, دارالحکومت بغداد سے یہ رمادی شہر کوئی زیادہ دور نہیں, بڑا اہم شہر بھی ہے, ظاہر ہے کہ دارالحکومت کے قریب بھی ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی اسٹریٹجیکلی اس کی بڑی امپورٹینس ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس بات کو, کس طرح سے دیکھتے ہیں, کوئی داعش کی پسپائی کے امکانات وہاں پر کیا ہیں, کیا یہ ممکن ہوگا کہ تکریت کی طرح یہاں سے بھی ان کو نکالا جا سکے اور اس شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا جا سکے, جیسا کہ عراق کے وزیر اعظم نے یہ بی بی سی کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ چند دنوں کے اندر ایسا کرنا ممکن ہو سکے گا.
جی ہاں بالکل, اگر ہم ملٹریلی اور اس اسپیسیفک اس بیٹل کو دیکھتے ہیں تو شاید یہ بیٹل تو ون کر جائیں لیکن مزید اپنے لیے مصیبت کریٹ کریں گے اگر اس طریقے سے جس طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہیں. اس میں شروع سے اگر آپ کو یاد ہے کہ کچھ بلکہ سال ڈیڑھ پہلے جب یہ شروع ہوئی تھا ایشو تو اس وقت یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, ہم انہیں آپ ہی کے پروگرام میں ڈسکشن کرتے ہوئے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اگر داعش کے خلاف اور تکفیریوں کے خلاف اگر کوئی ملٹری ایکشن کرنا ہے اس ایکشن کے اندر دو چار چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ سنی ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے بیچ میں اور میجورٹی اس کی ہونی چاہیے. اگر مغربی فورسز بھی آتی گراؤنڈ پہ تو شاید ان کو اتنی سکسیس نہ ہو پاتی, اور اب جو شیعہ ملیشیا جب یہ لیڈ کر رہی ہیں اس ایکسپیڈیشن کو رمادی کو جس طریقے سے تکریت کو خالی کرایا ہے تو یہ ایک میگنیٹک افیکٹ کریٹ کرتا ہے اور مزید جو ہیں ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ جوائن کریں گے آئی ایس آئل کو. یہی بات امریکہ نے کافی دن پہلے بھی چند ماہ پہلے بہت کلیئرلی بتائی تھی عراقی گورنمنٹ کو کہ اگر آپ شیعہ ملیشیا کو ہی صرف استعمال کریں گے اس طرح کی ایکشن میں اور اس طرح کی چھوٹی جنگوں میں تو اس کی وجہ سے مزید آپ ریڈیکلائز کر دیں گے لوکل پاپولیشن کو.
ہاں جی, تو اسی لیے آج کی جو خبر ہے نا کہ اب سنی
کام نہیں ہوگی تو یہ تھوڑے سے, حالانکہ 250 بندے تھے جنہوں نے قبضہ کر لیا اور 1500 to 2000 کے قریب کہتے ہیں آرمی تھی, وہ چھوڑ کے بھاگ گئی.
جی, تو سنی ملیشیاز بھی اس میں اب شامل ہو گئی ہیں. تو منظر یہاں سے ہم آگے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ داعش ابھی پالمیرا میں پچھلے دنوں قبضہ کیا ہے شام کے شہر میں, وہاں پر نیشنل آبزرویٹری ہے, سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس جو برطانیہ میں قائم ہے, اس نے بتایا ہے کہ سینکڑوں افراد کو قتل کر دیا گیا, جس میں تقریباً 217 لوگ بتائے جاتے ہیں, نرسیں ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, سب لوگ شامل ہیں. تو ایک طرف تو یہ بربریت ہے, داعش کے ہاتھوں بے شمار قتل و غارت گری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو نہ صرف ان کا جو زیر کنٹرول علاقہ ہے اس پر ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے, وہ علاقہ بڑھتا جا رہا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فالوئنگ ہے, جو ظاہر ہے کہ میپ میں نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور دور دور سے لوگ ان کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وفاداری نبھانے کا, اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں, کس طرح سے اس کو روکیں گے؟ کینیا میں بھی یہی ابھی ہماری اگلی خبر بھی ہے کہ الشباب نے نوجوانوں کو بڑی تعداد میں بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے.
دیکھیے, اس کی وجہ میں نے پہلے بھی جو عرض کیا تھا وہ یہی تھی کہ اگر ایک گروپ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو ڈس انفرنچائز کر دیا گیا ہے اور اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, اس کو کوئی انسٹیٹیوشن سپورٹ نہیں کرتے, اس کی پولیٹیکل پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے, تو پھر وہ ان بربری لوگوں کے ساتھ بھی شامل ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی بربریت کر رہے ہیں. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے گروپ ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ زیادہ تر بروٹیلٹی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ بروٹیلٹی استعمال کرنے سے وہ اپنی ایک پاور کو پروجیکٹ کرتے ہیں. جب وہ پاور پروجیکٹ ہوتی ہے تو اس سے بہت سے لوگ جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دو وجہ سے, ایک تو ڈیفینسو وجہ ہوتی ہے کہ وہ خود اس قسم کی پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے, اور دوسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فورس جو ہے ان کے انٹرسٹ میں کام کرے. ایسے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو آئی ایس آئی ایل یا داعش جو کر رہا ہے اس وقت سیریا میں یا عراق میں, اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مائنورٹی تو ہیں لیکن چونکہ وہ ایک مائنورٹی کی آبجیکٹیوز اور ڈیمانڈز کو چیمپئن کرتے ہیں, اس لیے وہ گروپ ان کو ساتھ شامل رہے گا اور ان کو سپورٹ کرتا رہے گا. ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جو میجورٹی گروپ ہے جیسے کہ عراق میں ہے یا ان کی سیریا میں جو ایک گورنمنٹ ہے, جو ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے, جب تک وہ یہ ایویڈنس نہیں دیتے کہ وہ دوسروں کے انٹرسٹ اور دوسروں کے گریونسز کا خلاخیال کرتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے تیار ہیں, اس قسم کے کانفلکٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس قسم کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے. کیونکہ امید یہ ہوتی ہے کہ جو سپورٹرز ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے, یا پولیٹیکل سولوشن نہیں ہونے کے باوجود ہونے کی وجہ سے وہ ملٹری سولوشن کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز مل سکیں. اس وقت جو آپ پالمیرا میں دیکھ رہے ہیں اس کا بیسک مقصد یہی ہے.
اچھا, کینیا میں الشباب عسکریت پسندوں نے پولیس افسروں کے ایک گروپ پر حملہ کر دیا ہے, ایک پولیس افسر کی ہلاکت کی خبر ہے, اور جہاں پر حملہ کیا گیا یہ صومالیہ کی سرحد کے قریب واقع ہے. الشباب نے اس حملے میں 20 سے زائد پولیس افسروں کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے, جو کہ مقامی میڈیا کے مطابق ہے. الشباب نے کینیا کے جنوبی صومالیہ میں فوجی کاروائیوں میں حصہ لینے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں اپنے حملے جاری رکھنے کا عزم بھی کیا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ بات منظر آپ اس بات کو سنیے گا کہ بارہ ہم یہ بات کرتے آئے ہیں, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر زبیر صاحب بھی یہ بات بتا رہے تھے, سیاسی حل جہاں نہیں ہوتا, جہاں لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے, اور جہاں جہاں قانون کی بالادستی ختم ہوتی چلی جاتی ہے, جن ملکوں میں اقتصادی ڈھانچہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, وہاں پر یہ سٹیٹ لیس ایکٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ بناتے چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ بہتر حل نہیں ہو سکتا کہ عالمی برادری ہتھیاروں اور جنگی وسائل سے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان ملکوں میں صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دے؟
جی ہاں بالکل, الٹیمیٹلی اگر یہ جنگیں جتنی بھی چلتی جائیں اور جتنی بھی بروٹیلٹی اس میں آ جائے گی, الٹیمیٹلی سیٹلمنٹ پولیٹیکل ہی ہوتا ہے, اور آپ کسی بھی دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ اس طرح کی جو اپوزیشن ہوتی ہے, سپوز کرسچن اور مسلمز کی جنگ ہو رہی ہے, تو صلیبی جنگوں سے چلی آ رہی ہے, نہ مسلمز کرسچن کو ختم کر پائے اور نہ ہی کرسچن مسلمز کو. تو اس طریقے سے الٹیمیٹلی جب سیٹلمنٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ پولیٹیکل ہی ہوتی ہے, اور اس طرف ہی اگر ایمفیسس رکھتا دنیا کی جو اس وقت ڈیسیژن میکرز ہیں اور جو پالیسی میکرز بھی ہیں, پلس ان کے پاس اتنا ریسورسز بھی ہیں, تو بہت آسان رہتا. لیکن سچویشن ایسی ہے کہ ہر کوئی جتنے بھی ایکٹرز ہیں اس سینیریو میں, وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے اوپر ڈیسیژن لیتے ہیں, اور بیسڈ آن دیٹ مشکل کریٹ اور کر دیتے ہیں بجائے کہ ایشو کو سالو ریزالو کریں. اور یہ پرسیپشن کی بات ہے بہت زیادہ کہ لوگوں کے دماغ پہ پرسیپشن کیا کس چیز کا ڈیولپ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر ہی پھر ایکشن لیتے ہیں. اب اگر ہم آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہ جہاں پر کہ انفراسٹرکچر کسی کنٹری کا ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ لوگ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں, تو اگر ہم غور کریں تو یہ سب سے پہلے اٹیک ہی انفراسٹرکچر پہ کرتے ہیں, پولیس کو اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کر کے تو ان کو اتنا ویک کر دیتے ہیں اور اتنا ڈیمورلائز کر دیتے ہیں کہ وہ جب ایکچوئل اٹیک کو ایسے ہی شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ ان تمام ملکوں میں دیکھ لیں یہی سینیریو بنتا ہے کہ وہی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آگے سے ریزسٹ کرتی ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. سب سے اچھی ایگزامپل جو تھی پشاور بنو کے اندر جب جیل بریک ہوا تھا, گریٹ اسکیپ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, اس میں کہ کتنے سو لوگوں کو وہ نکال کے لے گئے اور پولیس ساری کی ساری سائڈ پہ کھڑی ہو کے تو انہوں نے کلیئر راستہ دے دیا کہ آپ چلے جائیں. یہ ایک بہت اچھی ایگزامپل تھی. تو اس طرح ہی اگر ہم دیکھتے جائیں تو انلیس کے اس کو پولیٹیکلی ریزالو کریں اور جلد از جلد کریں, اس کو ڈیلے کریں گے تو پھر ان کے ہاتھ سے گیم نکلتی جائے گی اور میرے خیال میں کافی حد تک نکل ہی چکی ہے ہاتھ سے. اگر اب بھی اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی اور پھر یہ جلد کافی دیر چلتی ہی رہے گی.
اچھا ڈاکٹر زبیر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی جیسا کہ بات کر رہے ہیں سیاسی حل کی, آپ بھی بات کر رہے ہیں, زبیر منظر قریشی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, تو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف طرح کی اسٹریٹجیز ہیں, حکمت عملی اپنائی جاتی ہے, وہاں کے زمینی حقائق پر نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو کیا اب یہ بہتر ایک صورت حال نہیں ہوگی اگر ہم جو کہ دہشت گردی ایک عالمی سطح پر پایا جانے والا ایک عمل بن چکا ہے, تو اس کے لیے حکمت عملی میں کچھ تبدیلی لائی جائے؟ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جو جنم دیتا ایک مائنڈ سیٹ, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے, اس کی ریہیبلیٹیشن پر غور کیا جائے اور سول سوسائٹی مؤثر طور پر اپنا کردار ادا کرے. کیا اس طرح سے ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس طرح نئے انداز میں دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کی کوششیں زیادہ تیز کی جائیں؟
لانگ ٹرم میں جو آپ نے فرمایا بالکل درست فرمایا, لانگ ٹرم میں تو یقیناً اسی قسم کی انیشیٹو اور اسی قسم کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بات یہ آ جاتی ہے کہ اس اسٹریٹجی کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کس قسم کے شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم اسٹیپس کیسے لیں اور کیا ہونے چاہیے. اس میں سب سے اہم بات یاد آتی ہے جو مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ جو یمن میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو ملک ہیں, جو آئل پروڈیوسنگ ملک ہیں, ان کی پالیسی بالکل غلط رہی ہے. ان کے پاس دو انسٹرومنٹس ہیں, ایک ان کے پاس آئل ہے جس کے پیسے آتے ہیں اور دوسرا اسلام ہے. ان دونوں نے ان دونوں انسٹرومنٹس کو بالکل غلط طریقے سے استعمال کیا جس کی وجہ سے یمن کے اندر پرابلمز اور بڑھتی چلی گئی. ضروری یہ ہے کہ جب تک آپ ایک اسٹریٹجی نہیں بناتے جس میں تمام کے تمام جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو کلیئرلی ڈیفائن کریں اور پھر ان کے لیے پالیسیز بنائیں, آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. فار ایگزامپل جو آپ اس وقت عراق میں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اکنامک پالیسیز اتنی غلط ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے تمام جو انبار کا اور صلاح الدین کا جو علاقہ ہے اس کو غریب سے غریب تر کر دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب اگر آپ اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایکشن لیں, جیسے میں نے ایک بار آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, 8 سے 10 بلین ڈالرز ٹرانسفر کیے جاتے تھے ساؤتھ سے جہاں پر آئل پروڈیوس ہوتا ہے ان ملکوں ان شہروں ان علاقوں کے لیے, صلاح الدین اور انبار کے علاقوں کے لیے, وہ بند ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا اسٹینڈرڈ لیونگ گر گیا. اب ضروری یہ ہے کہ ایسا طریقہ ہو سکے, اس قسم کی پالیسی بنائی جائے, مرتب کی جائے, اس کے تحت یہ کمٹمنٹ دی جائے اور اس کو ایکٹیولی امپلیمنٹ کیا جائے کہ یہ ریسورسز ٹرانسفر ہوں گی اور اس علاقے کے اکنامک کنڈیشن کو بہتر کیا جائے گا اور یہ کہا جائے کہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنی ہے. اسی ایک وجہ سے آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جو میجورٹی گروپ ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ریکگنائز کرے کہ جسٹ بیکاز وہ ایک میجورٹی ہے اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اپنا کنٹرول رکھیں. میجورٹیرینزم جو ہے وہ عراق جیسے ملک میں کام نہیں ہوئے گی, وہاں پر آپ کو کنسنسس کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی یہی کرنا ہوگا, اسی طرح آپ کو صومالیہ اور کینیا میں بھی یہی کرنا ہوگا, خاص طور پہ سیریا میں بھی یہی کرنا ہوگا. کمپرومائزز جو ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے بڑے کانکریٹ پالیسیز بنائی جائیں اور ان کو اناؤنس کیا جائے, اس کی وجہ سے پھر آپ ایکشن نے جس ایکشن کو دیکھتے ہوئے وہ مائنورٹیز یا وہ گروپ جو دور ہو گئے ہیں نزدیک آنے شروع ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو इमीडिएटली काम करना शुरू होगा. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ सामने रखते हुए लॉन्ग टर्म पॉलिसी से बात नहीं बनेगी.
अच्छा, हम यमन की बात अभी की, यमन के बहरान की हम बात करते हैं. मंजर साहब, आप ये बताइएगा कि किसी मुजाकराती और मसालहती अमल यमन के लिए शुरू होने की कोई इम्कानात हैं, क्योंकि ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, अमन कॉन्फ्रेंस, उसके भी इनेकाद का मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से, बल्कि दोनों नहीं, इसमें तो कई तरह के फ्रीक इन्वॉल्व हैं और वो अपनी अपनी शरायत, पेश की शरायत रखते हैं. अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि शर्तों के बगैर लोग आए ताकि बातचीत का आगाज किया जा सके. तो क्या आप देखते हैं यमन में मसालहत कराने के लिए किसी तरह के मजाकराती या डायलॉग के अमल की कोई सूरत बनती है?
जी, जिस तरह ये भी डॉक्टर साहब पहले बात कर रहे थे, जो कि सारी इंट्रोवर्ट के जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर ही प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व करें, पॉलिटिकल सोल्यूशन उनका ढूंढें. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं एग्जांपल यमन की, जिस तरह अभी आप बात कर रही हैं, तो ये एक्सटर्नली फोर्सेज हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं दूसरे मुल्कों के अंदर और उनको डिस्टेबलाइज जान के करते हैं, और ये एसिमेट्रिकल वॉर्स हैं जो कि किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं. और उनके लिए, ऐसे मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई बहुत बड़ा इशू पहले से उधर होना नहीं चाहिए. वो क्रिएट किए जाते हैं प्रॉब्लम, जिस तरह हमारे सामने ही है. आप जितने मुल्क आप देखते हैं जिनमें अभी हालात खराब है, इंक्लूडिंग यूक्रेन, कि स्टेबल मुल्क था और अच्छा इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हालात जान के खराब कराए गए और फिर जंग की हालत में पहुंच गया मुल्क. एक तो जिस तरह आप ये बात कर रही हैं, सबसे पहले जो है कोई इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए ऐसा, जिसके अंदर के मुल्कों को, दूसरे मुल्कों के अंदर ये एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है इसको ब्लॉक किया जाए और ऐसे ना करें. ऐसा हो चुका है पहले तारीख में, 1800 के जमाने में जो थे शिप्स जो जाते थे उनको लूट लिया करते थे, कि बर्तानिया की क्वीन ने दिया अपने जो थे यहाँ पर बैंडिट्स होते थे जो बहरी कजाक होते थे, उनको लिख के दे दिया कि आप जाके तो फ्रांस के जो शिप्स हैं उनको लूट लें. सिर्फ फ्रांस वाले करते थे बर्तानिया के खिलाफ, और लेकिन इस हद तक हालात खराब हो गए कि कोई भी शिप ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा था. तो फिर ये सब बैठे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राइवेटियर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1930 के करीब, 1830 में, और उन्होंने ये बंद कर दिया. उसके बाद से ट्रेड चलना शुरू हो गई इन सारे मुल्कों की. ऐसा ही अब करना पड़ेगा कि पहले तो सब इस लेवल के ऊपर बैठ के इसको खत्म किया जाए, उसके बाद आप इंटरनल पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं. और अदरवाइज ये पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं भी होते तो क्रिएट कर दिए जाते हैं, और उस क्रिएट करने के बाद ये जंगों की सूरत में ले आ जाए. इन मुल्कों के हालात ऐसे कर देते हैं कि वहां जंगें शुरू हो जाती हैं, और वो भी अगर आप गौर करें तो इन सब मुल्कों के अंदर एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं आके जंगों के हद तक लेके गए, अदरवाइज लोकल जो थे वो पॉलिटिकली उसको हैंडल कर रहे थे. इवन यमन की आप सिचुएशन देख लें, तो जब तक ये नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं साइन होगा इसके अंदर, तो ये अभी इस वक्त अभी जो दुनिया के हालात हैं कि मगरबी ममालिक का कंट्रोल थोड़ा सा है दुनिया के ऊपर, तो ये लोग ही बैठ के अगर इस रूल को बनाए, एक लॉ बनाए इंटरनेशनली और उसको इम्प्लीमेंट करें,
इम्प्लीमेंट करने की ज्यादा जरूरत है,
तभी ये हालात ठीक होंगे. नहीं तो ये मजीद हालात खराब हो रहे हैं, और ये कोई बईद नहीं कि ये यूरोप तक भी पहुंच जाए आगे जाके.
अच्छा मंजर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा. डॉक्टर जुबैर, आपसे मेरा ये सवाल है, आखिरी सवाल है हमारे सेगमेंट का, कि अमेरिका जनूब मशरकी एशिया मुल्कों के जो समंदर हैं उसमें जिसको बोट पीपल कहते हैं, रोहिंग्यास कहते हैं, उनको उनको स्पॉट करने के लिए समंदर के अंदर, क्योंकि वो कश्तियों में ज़ाहिर है वसी और इस समंदर के अंदर वो भटकी हुई हैं उनकी कश्तियाँ, कुछ लोगों को स्मगलरों ने, इंसानी स्मगलर जो है उन्होंने वहां पर लाकर तर्क कर दिया है, और कुछ मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें उनको नहीं पहले लेना चाहती थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के इसरार पर, कम से कम कुछ हुकूमतों ने कहा है कि वो उनको वहां लेते हैं. तो अब सर्विलेंस फ्लाइट्स का इंतजाम किया है अमेरिका ने, खास तौर पर बैंकॉक में अमेरिका के सफारतखाने ने वॉइस ऑफ अमेरिका के हमारे जो नुमाइंदे हैं स्टीव हरमन, उनको बताया है कि इन फ्लाइट्स का आगाज कर दिया गया है मलेशिया के मगरबी साहल के करीब. ये बोट पीपल कहलाने वाले रोहिंग्यास के लिए आलमी बरादरी की तरफ से बहुत दिनों से इनकी ये सारी प्लाट और ये मसाइल चल रहे हैं बहरान, अभी तक आलमी बरादरी की तरफ से कोई मौसर तौर पर सूरत हाल क्यों नहीं, कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया गया इन लोगों के लिए?
मंजर साहब ने अभी जो फरमाया था बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था इसी मामले के लिए, कि जहां पर आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो दूसरों के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो फिर आप इस किस्म के स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से दूसरे ममालिक के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है. اپنا نیشنل انٹرسٹ بہتر کرنے کے لیے. اس وقت جو ہو رہا ہے, اگر برما میں میانمار میں یہ کلیئر کٹ ان کو بتا دیا جائے کہ اس قسم کا ایکشن جس کے تحت وہاں سے روہنجیاز کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے فوراً بند کی جائے, تو پھر یقیناً اس قسم کی جو موومنٹ اباؤٹ پیپل کی موومنٹ وہ کمزور ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس روہنجیاز کو آپ فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں اور ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو بڑی حد تک یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے برما کے اوپر پریشر نہیں ڈالا اور برما کو یہ الٹیمیٹم نہیں دیا کہ وہ اس قسم کی ایکشن سے باز آئے, تو پھر یہ پرابلم بڑھتی چلی جائے گی اور اس میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے, اس کو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کریں گے. یہ ایک بہت خطرناک معاملہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ علاقہ جو بیسیکلی پیسفل علاقہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, اس میں پرابلمز اور بڑھ سکتی ہیں. وہ اسی قسم کی پرابلمز ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ اس وقت افریقہ میں اور دوسرے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بین الاقوامی فورسز ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور اپنے الٹیمیٹم استعمال کریں تاکہ وہ ممالک, خاص طور پہ برما جیسے ممالک جہاں سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے, جن کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, جن کے خلاف اسٹیٹ ٹیررزم استعمال کی جا رہی ہے, ان کو روکا جائے. یہ ایک اہم بات بن جاتی ہے. یہ بڑا ایک ڈسٹنکٹ قسم کا معاملہ ہے جو ایک اس وقت سے کہنا چاہیے کہ وہ ایک ایمبریونک سٹیج پہ ہے. اس کو اگر نہ روکا گیا تو پھر وہ خطرناک ہو سکتا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں, ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے سیگمنٹ ہوگی پاکستان کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, آخر میں ہم بھارت کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن ایک ہم چھوٹی سی اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اگلی سیگمنٹ کے ساتھ. تو آئیے اپنے پروڈیوسر سے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اسٹیشن بریک لیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ اسے آن لائن بھی سن سکتے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو آئیے, جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اب ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے کچھ امور کی, اور اس کے بعد بھارت میں مودی حکومت کی اقتدار کو ایک سال مکمل ہوا, اس کے بارے میں بھی اپنے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں احتشام نظامی, اور منظر وسیم صاحب ابھی ہمارے ساتھ لندن سے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں, کچھ امور پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی بات ان کی رائے لیں گے. تو السلام علیکم جی. جی قیوم آپ مجھے سن رہے ہیں؟ احتشام صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی بہت جی جی. تو اب ہم کچھ جائزہ لیتے ہیں جی پاکستان میں کی ایک صورتحال کا, اور کچھ ایسے امور ہیں جن پر آپ آج سے کچھ رائے لینا چاہتے تھے, آپ کی خاص طور سے تجزیہ سننا چاہتے تھے. آپ کا حکومت کے ساتھ بھی تعلق ہے, حکومت کس طرح کاروائیاں کر رہی ہے صورتحال پر قابو پانے کے لیے. تو جج صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائیوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں رینجرز کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے, ملک میں یہاں وہاں بد امنی اور تشدد کے واقعات بھی سامنے آتے رہے ہیں. گزشتہ روز ڈسکا کی مثال ہم دے سکتے ہیں جہاں پولیس کے ساتھ وکلا کی جھڑپ میں وکلا مارے گئے, اور آج ان کے لیے احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی لاہور میں. پھر پاکستان میں ایک بستی ہے دھوپ سڑی نام ہے اس کا, وہاں پر ایک چرچ میں توڑ پھوڑ کے واقعات ہوئے جس سے 500 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا. تو سینیٹر جنرل قیوم، سب سے پہلے تو یہ آپ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے وسیع پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور تمام تر پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، سیاسی جماعتیں کم از کم ایک اس موضوع پر ان کا اتفاق رائے یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یا جو انتہا پسندی کے عوامل ہیں ان کے خلاف بہت شدت سے کوشش کرنے کی اور بھرپور طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اسے آپ ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو کس حد تک ان کاروائیوں کو آپ مؤثر دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بچت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان ایک بہت ہی خراب اور ورسٹ قسم کی دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور ہم ٹرمائل میں رہے. یہ ہماری تاریخ کا بڑا سیاہ ترین یہ ایک عشرہ تھا جس کے اندر 40-50 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، ہمارا نقصانات بھی ہوئے، لیکن اللہ کے کرم سے ود دی پیسج آف ٹائم اور قوم کی جو ریزیلینس ہے اور ول ٹو ریزسٹ ہے اس طرح کی دہشت گردی کو، میرے خیال میں ابھی خدا کے کرم سے آئی کین سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جو دہشت گردی ہے اس کا وہ زور بالکل نہیں رہا جو آج سے 2 سال پہلے تھا. موجودہ حکومت کے آنے کے بعد اور پھر نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو ایک کنسنسس کریٹ ہوا ساری پارٹیز کا، اور پھر آرمی کی قیادت چینج ہونے کے بعد رحیل شریف صاحب کی موجودگی کے اندر جو ایک ریزالو کا اظہار ہوا، اور جس طریقے سے اسٹریٹجک پلاننگ کی گئی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، اس نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی حیران کن نتائج برآمد ہوئے. ہم ضرب عزب میں خدا کے کرم سے آلموسٹ 90% ایریا کو کلیئر کر چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں وہ دہشت گرد جو لوگوں کو ٹارگیٹڈ کلنگ کر کے چلے جاتے تھے اور کبھی پکڑے نہیں جاتے تھے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ اقرار جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے 200 بندوں کو مارا. اسی طرح بھتے اور اس طرح کرائم میں کمی ہوئی ہے. ود دی پیسج آف ٹائم اور بہت سے اسٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں ود ان دی کنٹری جو سامنے نہیں آتے. ہم نے ٹیلی ویژن میڈیا نیٹورک کے اوپر گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو کنٹرول کیا ہے، سموں کے اوپر بڑا کام ہوا ہے، رجسٹریشن آف یہ مدارس وغیرہ کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے، بلوچستان کے اندر کمپیریٹیولی سچویشن امپروو ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ہم اللہ کے کرم سے رائٹ ڈائریکشن میں آگے موو کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کی بین الاقوامی تنہائی کے اندر بھی کمی آئی ہے. افغانستان کے ساتھ ریلیشنز جو بیٹر ہوئے ہیں اس کا بھی دہشت گردی کے اوپر بڑا مثبت ایک اثر پڑے گا دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے جتنے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو ایک پازیٹیو سائڈ کے اوپر انہوں نے کہا ہے یہ ابھی ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں. موڈی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سٹیبل سے ابھی پلس کی طرف ان کی وہ ہے. آپ دیکھیں باہر کی ابھی کرکٹ ٹیم ابھی زمبابوے کی ادھر آ رہی ہے کھیل رہی ہے، اور ہمارا لاہور والا اسٹیڈیم از اوور فلوئنگ ود دی آڈینس، اور یہ ہمیں سن کے بڑی اچھی خوشی ہوتی ہے. یہ چائنیز کی انویسٹمنٹ سے اور سرمایہ کاروں کا حوصلے بلند ہوں گے اور سرمایہ کاری آئے گی. تو مشکلات ضرور ہیں اور ہم نے ابھی مشکلات پہ اوور کم نہیں کر سکے. اکا دکا کیسز ہوتے رہیں گے، ورسٹ نیچر کے بھی ہوں گے، لیکن ہم ریزالو کے ساتھ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری پولیٹیکل قیادت اکراس دی بورڈ، سارے جو اپوزیشن کے اندر لوگ بھی ہیں سب، جیسے آپ نے بڑا رائٹلی کہا اپنے پریامبل کے اندر کہ قوم متحد ہے، اور میرے خیال میں اگر قومی یکجہتی ہو، قومی یگانگت ہو اور قوم متحد ہو تو دیر از نو کوشچن کہ کسی قسم کا بھی دہشت گرد پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کو سرنگون کر سکتا ہے.
قیوم صاحب ایک اور بات بتائیے گا، فرقہ وارانہ اور مذہبی بنیادوں پر انتہا پسندی کا جو رجحان پاکستان کے معاشرے میں پروان چڑھا ہے گزشتہ کئی برسوں کے دوران، اور یہ گرجا گھر میں جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کے بعد گرفتاری کی بھی خبر ہے، ظاہر ہے کہ پولیس نے اس کے بعد عمل کیا، تو اس رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ جو فرقہ وارانہ سوچ ہے انتہا پسندی کی خاص طور پر، اور مذہبی منافرت ہے جو مختلف گروہوں کے درمیان، اس رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیں بہشت، میں آپ کو ایک بڑی بات ود آل آنیسٹی اور سنسیئرٹی بتاؤں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت یا مائنارٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والی فالٹ لائنز اس طرح نہیں ہیں جس طرح بین الاقوامی سطح پہ پیش ہوتی ہیں. یس ہمارے پرابلم ضرور ہیں، لیکن ان کو ایگریویٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ جتنی کلنگ بلوچستان میں ہوتی رہی ہے ہمارے اہل تشیح بھائیوں کی، یہ ساری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی. کراچی کے اندر ایک گاڑی جس کا وہی نمبر ہے وہ مسجد کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور پھر امام بارگاہ پہ بھی اٹیک کرتی پکڑی جاتی ہے. تو तो मैं ये कहता हूं कि मसाइल तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये जरूर है, चर्चेज के ऊपर, आप इंडिया में देखें कभी क्या होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होता है, लेकिन मैं आपको वसूख से कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के करम से विद द पैसेज ऑफ टाइम और पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, मैच्योरिटी आई है, मीडिया के ओपन होने से लोग और ज्यादा अवेयरनेस है, और अदलिया की आजादी की वजह से देन ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो हमारी पीसफुल हुई है, ये हमारे प्लस पॉइंट्स हैं और हम इसके ऊपर मायूस नहीं है। और इसके ऊपर हुकूमत अपने तौर पे मीडिया का इस्तेमाल भी करती है, हमने ये लाउड स्पीकर्स के ऊपर किया है, काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन की है, हमने अपने मुख्तलिफ तबका फिक्र के उलमा को इकट्ठा बिठाया है, कौमी यकजहती कौंसिल है जहां मैं खुद कई दफा जाता हूँ और मैं मिलता हूँ हर तबके फिक्र के जो आलम है वो बैठते हैं और वो यही कहते हैं कि हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ एजुकेशन का वो लेवल नहीं, अवेयरनेस का वो लेवल नहीं, फिरकावारियत के जम जरूर मौजूद है इधर उधर, लेकिन इस तरह एग्रावेटेड नहीं है जिस तरह आप देखें कि इराक के अंदर बरसरे पैकार है एक दूसरे के, या सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, या बाकी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है। इसको एक्सप्लाइट करने की कोशिश जरूर की जाती है लेकिन अभी तक हम कामयाब हैं कि इनको इकट्ठा रखने के लिए, और उसके लिए हम मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसे कानून बनाना चाहते हैं जिससे हम एक कौमी यकजहती की तरफ हम उलमा को इकट्ठा करते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स अपनी तरह से किए जा रहे हैं।
अच्छा कयूम साहब हमारे साथ ठहरिएगा, निजामी साहब आप ये फरमाइएगा, इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ये जो फिरका वाराना बुनियाद पे बात होती है जिसकी हौसला शिकने की जरूरत है इंतहा पसंदी की, आप क्या समझते हैं किस नौयत की हिकमत अमली दरकार है या किन खतूत पर काम करने की जरूरत है? इस वक्त हुकूमती सतह पर सेनेटर अब्दुल कयूम भी हमारे साथ हैं, आप कोई ऐसी तजवीज या राय दें जिससे पता चल सके कि हुकूमती सतह पर इस तरह के इकदाम करने की काम करने की जरूरत है।
बेहजत जनरल कयूम जो कुछ फरमा रहे थे बहुत हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान इस वक्त वाकई 9/11 के बाद से दहशतगर्दी के निशाने पर है, और जितना ज्यादा पाकिस्तान इस वक्त मजलूम है दहशतगर्दी के हवाले से शायद कोई और मुल्क कभी ना रहा हो। मगर ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम नहीं हो रही है, इंतहा पसंदी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। अभी तो उनके कफन पे खून के धब्बे मिटे भी नहीं होंगे जो अभी 45 लोगों को मार दिया गया इस्माइलीज को, उसके अलावा और देखिए क्या क्या हंगामे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपका सवाल है कि मजहबी शिद्दत पसंदी, पाकिस्तान में उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता जब तक मजहबी शिद्दत पसंदी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और ये बात नहीं है कि बैरून मुल्क मीडिया उसको एग्जोजरेट करता है, बल्कि हम तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हम जब पाकिस्तान जाते हैं।
निजाम साहब इसको दूर करने की कहल क्या होगा, ये तो हमें मालूम है कि वहाँ पर मजहबी मुनाफरत भी है, जिसके लिए मैंने आज ये सवाल भी किया, जनरल साहब से भी कहा, जनरल साहब अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने भी कुछ बात की है। क्या सूरत होनी चाहिए, क्या इकदाम उठाने की हमें जरूरत है?
एक बेहजत पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी मजहबी हो या दहशतगर्दी हो, किसी भी मामले को खत्म करने के लिए निजाम को दुरुस्त करना पड़ेगा, तालीमी निजाम दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको मदरसे को एक इंटैक्ट लाना पड़ेगा एक पॉलिसी के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि दूर दराज इलाकों से लोग शहरों में आते हैं और वो आके वहाँ पे वो मस्जिदें खोल देते हैं, वो वहाँ पे अदारे खोल देते हैं, उन पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर देंगे, इसी तरह उनको बेलगाम छोड़ देंगे, तो आज से 10 साल पहले जो पाकिस्तान के बड़े शहरों की हालत थी आज उससे दिगरगुम हो चुकी है 10 साल के बाद। तो अगर तालीमी निज़ाम को कंट्रोल नहीं करेंगे और मदरसों पे पाबंदियां नहीं लगाएंगे, उनकी तरफ निगाहें नहीं रखेंगे, तो यही हाल होगा। इसलिए कि हम तो आपस में सियासी तौर पे सियासी जमातें लड़ते रहते हैं वहाँ पे, इन चीजों की तरफ कोई निगाह ही नहीं डालता।
लेकिन ये बहुत अहम बात है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमती सतह पर जो काम हो रहे हैं, जनरल साहब ने भी ये बात सुनी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि एक तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है और मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वाराना बुनियादों पर जो इख्तलाफात हैं कौम के दरमियान पाए जाते हैं उनको दूर करने के लिए जिस हद तक कोशिशें की जाएँ वो कम है। जनरल साहब, ہمارے پاس اصل میں وقت کم ہے ورنہ اسی موضوع کے اوپر کافی لمبی بات ہو سکتی تھی. افغانستان کے معاملے پر بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. امن اور استحکام کے لیے قائم ہے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس فورم, جیسا کہ کل جس کا اجلاس بھی ہوا پاکستان میں گزشتہ روز, اور درجن سے زائد رکن ملکوں اور حامی ملکوں کے حکام کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے. ایسے فورم تو جنرل صاحب بنتے رہے ہیں, اس طرح کے اجلاس بھی ہوتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں اس فورم کے تحت اب تک کیا ایسے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں جن کے اوپر واقعی جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سامنے لانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں, اس سلسلے میں ایک تو حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سمیت بیرونی دنیا اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ ہم نے افغانستان میں ایک یونٹی گورنمنٹ بنائی ہے. وہاں ایک الیکشن بھی ہوا ہے اور وہ الیکشن بھی بڑے پرامن تھے, پیسفل تھے, اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہاں ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے اور بیرونی فورسز کا کافی حد تک ڈرا ڈاؤن ہوا ہے اور وہاں ایک حکومت بن گئی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یونٹی گورنمنٹس کے اندر ان بلٹ جو انٹرنزک پرابلمز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. نمبر ٹو, جو افغان جو طالبان ہیں جنہوں نے یہ ٹربل کریٹ کی, ان کو بھی لوپ میں لانا بڑا ضروری ہے اگر ہمیں دور رس نتائج کی ضرورت ہے. اس لیے مختلف فورمز تو بنتے رہے. آپ نے کہا, دیکھا قطر میں دوحہ کے مقام کے اوپر بھی اکٹھے ہوئے, استنبول میں بھی یہ اکٹھ ہوا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان ٹچ رہنا چاہیے افغانستان کے مختلف گروپس کے ساتھ, اور ان کو انگیج کر کے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ اپنی کوئی بھی قومی حکومت بنائیں, آپ کی اسٹیبلٹی ہوگی تو خطے کی اسٹیبلٹی ہوگی. چونکہ ہمیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ افغانستان کی اندرونی جو انسٹیبلٹی ہے اس کا فالو ڈیفینیٹلی پاکستان پہ پڑتا ہے. پیچھے مہاجرین تھے 3 سے 4 ملین, آج بھی 3 ملین تقریباً 15-16 لاکھ رجسٹرڈ اور 15-16 لاکھ انرجسٹرڈ لوگ ہیں افغانستان کے جو پاکستان کے اندر ہیں. تو ایفرٹ جاری رہنی چاہیے. ہمیں اسپیشلی امریکہ کو, جو کہ ایک سپر طاقت ہے اور جو افغانستان میں انوالو رہے اور آج بھی ان کے ٹروپس وہاں موجود ہیں, ان کو بھی حقیقت پسندی سے یہ کام لینا ہے کہ یہاں تاحیات ان کے ٹروپس نہیں رہ سکتے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے افغان لوگوں کو اپنے معاملات کو خود مینج کرنا ہے, اور وہ کرنے کے لیے ساری جو وارنگ نیشنز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے گیو اینڈ ٹیک کر کے آگے اپنا کلایا عمل اختیار کرنا ہوگا. بیرونی ممالک جو ہیں پاکستان سمیت ایران سمیت, وہ ان کے اندرونی معاملات میں بالکل مداخلت نہ کریں, لیکن جہاں فیسیلیٹیٹر کے لیے وہ کہتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھ کے جو ہم کر سکتے ہیں ود آؤٹ سنسیئرٹی ہمیں کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ہمارے ساتھ تھے. جن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں احتشام نظامی صاحب اور منظر وسیم. منظر صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, ابھی پچھلے دنوں وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں طالبان اور اعلیٰ افغانستان کے اعلیٰ امن کونسل کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں. طالبان کے ترجمان نے اس نوعیت کے کسی بھی رابطے سے انکار کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے مذاکرات ان کے بیچ میں ہوتے ہیں, حکومتی سطح پر بھی ہوتے ہیں یا حکومتی نمائندوں کے درمیان, امن کونسل کے نمائندوں کے درمیان اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انکار کا عمل بھی جاری رہتا ہے. کیا یہ کسی طرح کی حکمت عملی ہوتی ہے جو اس پروسیس کے پیچھے جاری رہتی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی ہاں, جسٹ ٹو پلے اٹ ڈاؤن اے لٹل کہ زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے, تو اس کو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کیونکہ یہ کائنڈ آف اے ہڈن سی ایک ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی لیک بھی خود ہی کرتی ہیں یہ گورنمنٹ تاکہ ایک انڈیکیشن بھی ملے کہ ہم اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تاکہ ہوپس زیادہ ہائی نہ ہوں, اور پلس یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آئے کہ جو سپوز کریں کہ اپنا ایک سٹیمپ چائنا فار ایگزامپل لگا رہا ہے کہ آئی ایم موونگ انٹو افغانستان, تو باقی جو لوگ ہیں جو انٹرفیئرنس ادھر کرنا چاہیں گے تو ان کو بھی ایک میسج مل جاتا ہے کہ اب افغانستان کے اندر چائنا ول بی اندر پلیئر, تو وہ زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں. اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کچھ ایک دن کے اندر نہیں بن جاتی چیزیں, کافی دیر سے یہ پروسیس ایک چل رہا تھا, اور بیچ میں پاکستان کی انوالومنٹ بھی رہی کافی کہ یہ سارا جو اب میٹنگز ہو رہی ہیں افغانستان کے ساتھ بھی چائنا کی, اس کے اندر انوالومنٹ رہی. اس کے لیے بہت ضروری تھا افغانستان چائنا کے لیے اپنے بھی, کیونکہ ان کا جو پروونس پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے جو قریبی لگتے ہیں وہ کافی حد تک وہ مسلم پروونسز ہیں اور بھی کافی انریسٹ رہا ہے, سو دے وانٹڈ اسٹیبلٹی, اور وہ اسی صورت میں آ سکے گی کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہی ہوں اور چائنا اور وہ ایک ہی پالیسی فالو کر رہے ہوں. اس وجہ سے یہ ضروری بن گیا تھا چائنا کے لیے بھی کہ افغانستان کو انوالو کیا جائے, پلس یہ جو اکنامک ایک نئی بنا رہے ہیں جس کو اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ سٹن جو سینٹرل ایشیا سے شارٹر روٹ پڑتے ہیں افغانستان ٹو پاکستان ہند گوادا, تو یہ بھی ایک سین تھا جس کو کہ ذہن میں دیکھنا ہے. ایران کا جہاں تک تعلق ہے دے وانٹڈ ٹو انوالو ایران آلسو, لیکن ایران کے جو بات کافی اب امریکہ کے قریب ہو رہا ہے اور انڈیا سے بھی ان کے تعلقات ہیں, تو چائنا جو ہے وہ آلدو کہ دے اسٹل اکنامکلی انوالو وتھ ایران, لیکن افغانستان کے ساتھ افغانستان کو امفیسس دے رہے ہیں کیونکہ اس کی سینٹرل جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اور افغانستان میں اسٹیبلٹی طالبان کی مرضی کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہو سکے گی, اس وجہ سے ان کی جو ایک ویٹیج ہے وہ اس کو ساتھ لے کے ہی چلنا ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ. لندن سے منظر قریشی ہمارے ساتھ تھے, ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے, اور آپ سے منظر میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ لوگ اپنے دفتر کے وقت میں سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کا ہمیں بہت احساس ہے. بہت بہت شکریہ. اور ہم اب بات کرتے ہیں, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, جیسا کہ منظر وسیم صاحب بتا رہے تھے کہ چین کا کافی اثر و رسوخ ہے. ظاہر ہے اس معاملے میں چین کی سرمایہ کاری بھی بہت ہے افغانستان کے اندر. احتشام نظامی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے پہلے پاکستان کی حکومت پر بڑا زور دیا جاتا تھا کہ وہ مدد کرے اس سلسلے میں طالبان کو مذاکراتی میز پر لانے کے لیے, ڈائیلاگ پر آمادہ کرنے کے لیے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب چین جس کی خود بھی کافی افغانستان میں سرمایہ کاری ہے, اور خاص طور پر ابھی جو یہ اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی ہے اقتصادی راہداری کی, اس کے حساب سے یا اس کے تناظر میں بھی افغانستان چین بھی ان معاملوں میں حساس ہے کافی, کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت کوششیں کرنا ضروری ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے, اب آپ یہ فرمائیے گا کہ چین اس سلسلے میں کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے طالبان کو اور افغان حکومت یا امن کاؤنسل کے نمائندوں کے درمیان کسی طرح کی پیش رفت, مصالحتی پیش رفت کے بارے میں.
بہجت, بہت اچھا سوال ہے, اور واقعی اس کی ضرورت ہے کہ اس خطے میں چین بھی ایک کردار ادا کرے, اور چین واقعی اس سلسلے میں بہت مخلص ملک بھی ہے جو کہ اس خطے میں ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے, خاص کر کے پاکستان کے مفاد میں. اور خود تجارت کی بنیاد پہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں چین اپنی تجارت کو بڑھا نہیں رہا ہے بلکہ بہت زیادہ پھیلا رہا ہے, تو اس لیے چین کا مفاد بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بہتر تعلق پیدا ہو, اور جو ماضی میں نہیں رہا ہے. ماضی میں آپ افغانستان اور پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو افغانستان کا جھکاؤ ہمیشہ ہندوستان کی طرف رہا ہے, کسی بھی حکومت کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے. لیکن ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود پاکستان کو ایک بڑا رول پلے کرنا ہے افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھانے کے لیے, اور افغانستان کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ گفتگو کر کے افغانستان کو طالبان کے قریب لا کے کھڑا کر دے. مگر کیا یہ حقیقی بات ہے, کیا یہ ریئلٹی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی, کہ پاکستان اس وقت طالبان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات اس کے ہیں کہ وہ افغانستان کو طالبان کے ساتھ میز پہ بٹھا سکے؟ خاص کر کے ضرب عزم کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور طالبان میں دوریاں تھوڑی سی بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی ہیں, اور یہی ایک انٹرسٹ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ تھا. اسی لیے جو اشرف غنی کی جو رجیم ہے وہ پاکستان سے قریب آیا, اور اس میں امریکہ, برطانیہ اور چین کا بہت بڑا رول ہے کہ اس کی وجہ سے, ان تینوں ممالک کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے قریب آیا, اور اشرف غنی کا جو رول رہا ہے وہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ دوستانہ رہا ہے. مگر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی پہ بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے, اس لیے کہ اشرف غنی اندرونی معاملات میں وہ پروگرس نہیں دے پا رہے ہیں جو اس کی ضرورت افغانستان کو ہے. اس لیے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو حامد کرزئی کا گروپ ہے یا خود حامد کرزئی انڈیا کے معاملے میں پھر وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, اور وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اشرف غنی کا جھکاؤ پھر ہندوستان کی طرف ہو جائے. تو مجھے ڈر ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی بہتر اور پازیٹیو رول پلے نہیں کیا اس اشرف غنی کے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور طالبان اور پاکستان کے درمیان ایک نئے تعلق کو بڑھانے کے لیے, تو پھر کہیں اشرف غنی کا جھکاؤ
بگڑ سکتا ہے. اچھا ایک کوئک کامنٹ کریے گا کیونکہ اس کے بعد ہمیں بھارت ہی کی سیگمنٹ کی طرف آنا ہے, کہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہوتی ہے افغانستان میں اور دوسری جانب طالبان کی طرف سے تشدد کے واقعات اور حملوں میں بے پناہ شدت بھی آ جاتی ہے. گزشتہ چند روز میں آج بھی تازہ ترین ایک حملہ ہوا جس میں 5 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے, تو ایسی صورت میں کیا کسی مثبت پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے بات چیت کے معاملے میں یا مصالحت کے معاملے میں؟ ایک کوئک کامنٹ.
میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کی جگہ گنجائش موجود ہے, مگر ایک نیا سناریو بھی پیدا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ داعش بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں افغانستان میں. اب طالبان, داعش اور افغانستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان یہ مابین کیا معاملہ ہوگا آگے چل کے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس میں افغانستان, امریکہ اور چین, ان تینوں کو بڑھ کر ابھی سے سوچ کر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا, ورنہ صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ صورتحال جو ہے اس کو, جیسا کہ خبروں میں آ رہا ہے کہ وہاں پر جیسے چین میں ابھی بات کی جا رہی ہے تازہ ترین وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق کہ وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پیچھے ہی پیچھے پس منظر میں یہ ملاقاتیں بھی جاری ہی ہیں؟
بالکل جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے بہجت اس سلسلے میں. اور اس سلسلے میں تمام بین الاقوامی قوتوں کو جو اس خطے میں دلچسپی رکھتی ہیں بڑھ چڑھ کر رول پلے کرنا چاہیے, ورنہ داعش کی سرگرمیاں جو ہیں بہت خطرناک ہیں اور بہت تشویشناک ہیں, نہ صرف افغانستان میں بلکہ اب پاکستان میں بھی ان کی سرگرمی بڑھ رہی ہے.
اچھا اب ہم کوشش کریں, ہمارے پروڈیوسرس کے بھارت سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ممتاز تجزیہ کار اور بڑی نامور شخصیت ہیں اور مبصر ہیں سنتوش بھارتیہ, ان سے ہمارے اریشا خان ہمارے پروڈیوسر ہیں اور ارسلان بات کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان سے بھی بات ہو. ہمارے پروگرام کی آخری سیگمنٹ ہے لیکن جیسا کہ نظامی صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے اگر جب تک سنتوش بھارتیہ سے بات نہیں ہوتی ہم نظامی صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے اپنا 1 سال مکمل کر لیا ہے اور وزیراعظم مودی نے خود اس سلسلے میں اپنی حکومت کی کارکردگی کا ایک جائزہ بھی پیش کیا ہے. انہوں نے اس میں اقتصادی ترقی پر بڑا زور دیتے ہوئے بات بیان کی ہے, پسماندہ افراد کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جو مختلف کاروائیاں کی گئی ہیں اب ان کی حکومت کے تحت, اس کا بھی انہوں نے جائزہ لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی محض آغاز ہے. تو اس وقت یہ سوال ہمارا بھارتیہ جی سے تھا لیکن باہر طور اس وقت نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نظامی صاحب آپ کس طرح سے دیکھیں گے مودی صاحب کی پہلے سال کی کارکردگی کے بارے میں؟
بہجت اصل میں بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, پیچیدہ ہیں, اس کی جو بین الاقوامی پالیسی ہے وہ بھی بہت چھوٹی نہیں ہے. تو 1 سال کے اندر اندر یہ توقع رکھنا کہ نریندر مودی کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیں گے یہ ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا وزیراعظم ہو یا امریکہ کا صدر ہو, وہ ایک سسٹم میں جکڑا ہوا ہے اور ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. بھارت کا سسٹم ایک مضبوط سسٹم ہے, سیاسی سسٹم, سماجی سسٹم اور معاشی سسٹم, اور یہ اس سسٹم نے ہی نریندر مودی کو آگے بڑھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی میں تو کھلے دل سے تعریف کرتا ہوں ایک پاکستانی نژاد ہونے کے باوجود کہ بھارت میں ایک اتنا اچھا سسٹم ہے کہ ابھی دیکھیے میں نے ابھی خبروں میں دیکھا ہے کہ بھارت کے صدر نے سرزنش کی ہے بھارت کی موجودہ حکومت کو کہ اس کے ایک وزیر نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کے اقدام کرنے کی تجویز دی ہے
جی,
اور بھارت کے صدر نے تنقید کی ہے اس حکومت پہ. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نئی حکومت کو انہوں نے سرزنش کی ہے اور حکومت نے خندہ پیشانی سے اس کو یقیناً قبول کیا ہے, اس کا جواب نہیں دیا ہے. تو یہ ایک خوبی ہے بھارت کی سیاست کی یا بھارت کی حکومت کے نظام کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی ابھی تک ایسی کوئی ناکامی مجھے نظر نہیں آتی کہ جس پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے. حالانکہ بہار کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ابھی حال ہی میں 1 سالہ حکومت کی کارکردگی کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں کے جو کسان ہیں جن کے بارے میں وزیراعظم نے بڑی بڑی وعدے کیے تھے, اس کو ان میں سے کسی کو پورا نہیں کیا گیا اور کسانوں کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے.
اچھا اسی کو آپ آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں نظامی صاحب, کچھ اور بات کرتے ہیں جب تک ہمیں سنتوش بھارتیہ جی جوائن کرتے ہیں. اس وقت تک آپ کے خیال میں آپ یہ فرمائیے گا کہ نریندر مودی نے جب سے حکومت سنبھالی اور پچھلے ایک سال کے دوران انہوں نے بعض اہم دورے بھی کیے ہیں, یہاں امریکہ کا بھی دورہ اس میں شامل تھا, اس کے علاوہ چین کا دورہ بھی, اس کے بعد ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انہوں نے کافی دورے کیے ہیں, آپ کے خیال میں مودی سرکار کے جو یہ اقدام اور حکمت عملی ہے خارجہ پالیسی کے امور پر, اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے؟
بہجت اصل میں یہ جتنے جن دوروں کا آپ نے ذکر کیا ہے نریندر مودی کا, وہ یہ معمول کے دورے ہیں, اور بھارت کا کوئی بھی وزیر اعظم اس وقت ہوتا نئی موجودہ حکومت کا, وہ یقیناً یہ دورے کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بھارت کی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اور ایک بڑے جمہوری ملک کے سربراہ کی حیثیت سے ان کا ہر جگہ خیر مقدم کیا گیا ہے, اور امریکہ میں بھی ایک یقیناً قابل ذکر دورہ تھا ان کا, اور چین کا دورہ بھی ایک اچھا دورہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ اگر بھارت کے روابط اچھے ہوتے ہیں تو اس خطے کے لیے یہ بہت مناسب بات ہے, اور ہو سکتا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کی اگر دوستی ہو جائے تو ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے بھارت کی اس میں بھی ایک دوری آئے, اس لیے کہ گلوبل سچویشن اب بدل رہی ہے. جس طرح ایک زمانے میں بھارت کا سوویت یونین کی طرف بہت جھکاؤ تھا, روس کی طرف تھا, اب وہ بات نظر نہیں آتی, حالانکہ دوستی ان کی ہے, ان کے معاہدے بھی موجود ہیں, لیکن اس کی دوستی اب امریکہ سے بھی بڑھ رہی ہے. تو یقیناً خود پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھارت کے ساتھ دوستی بڑھائے, اور بھارت کو بھی پاکستان کا وجود تسلیم کر لینا چاہیے, اور جو ایک روایتی دشمنی کی بنیاد ڈالی گئی ہے پاکستان اور بھارت کے مابین, اس کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے کسی بھی سربراہ حکومت کا بیرونی دورہ یقیناً ہمیشہ اہمیت کا حامل رہے گا, اس لیے کہ اس خطے میں یہ ایک بڑا ملک ہے.
جی وہ دوروں کی بات تو ہوئی, لیکن خارجہ ظاہر ہے کہ خارجہ پالیسی تو واضح طور پر اس کے خطوط سامنے آتے ہیں کہ کن ملکوں کو وہ اہمیت دے رہے ہیں, کن ملکوں کو. ایک خاص حکومت کسی بھی ملک کی جب نہیں آتی ہے تو ظاہر ہے کچھ اس کی پرائیورٹیز زیادہ ہوتی ہیں, پریفرنسز زیادہ ہوتی ہیں. تو اس حساب سے میرا یہ سوال تھا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے نریندر مودی کی حکومت کا جو ایک سال مکمل ہوا ہے اس میں اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں, کوئی کامنٹ, کیونکہ اس کے بعد ہم پھر اگلا سوال آپ سے کرتے ہیں. بھارت
جی آپ کا اشارہ اگر امریکہ اور بھارت کے مابین دوستی
مختلف ملکوں کے درمیان, امریکہ اور چین کے درمیان, امریکہ کے درمیان چین کے درمیان,
امریکہ اور بھارت کے مابین جو تعلقات بڑھے ہیں نریندر مودی کے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آتی. منموہن سنگھ کے جو دورے ہوتے تھے یا امریکی صدر کا ان کے دورے حکومت میں بھارت کا دورہ ہوتا تھا, وہ بھی انہی اہمیت کا حامل ہے. البتہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک نئی چیز آئی ہے, کچھ امریکہ بھی پیچھے ہٹا ہے, کچھ بھارت بھی آگے بڑھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی ابھی تک, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی ایک خارجہ پالیسی ہے حکومت کی, اور جس طرح امریکہ کی خارجہ پالیسی بدلتی نہیں ہے کسی صدر کے آنے سے یا کسی صدر کے جانے سے, اسی طرح بھارت بھی اسی طرف گامزن ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو اس نے ایک طرح سے رکھا ہوا ہے,
کر لیا ہے.
اچھا اور اگر ہم ایک پاکستانی نژاد ہو کر کے سوچیں تو یقیناً پاکستان اور بھارت کے مابین میری جو تنقید ہے بھارت پہ وہ یہی ہے کہ اس نے اب تک ذہنی طور پر پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے. اگر وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھیں گے اور اچھے ہوں گے, اور چین کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا بھارت کو اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے, اس سے خطے میں فائدہ پہنچے گا,
جی پورے ریجن میں بہتری ہوگی. اچھا اب ہمیں سنتوش بھارتیہ جی نے کسی وجہ سے ان کا نمبر نہیں مل رہا اور ان سے بات ہماری نہیں ہو پائی, ہمیں بات کرنا تھی بھارت میں ابھی گرمی کی شدید لہر آئی ہے, تو آپ تو احتشام نظامی صاحب وہاں پر کام کرتے ہیں بہت زیادہ, بنگلہ دیش کے لیے بھی آپ نے جا کے کام کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو حکومتیں بے گھر لوگوں کے لیے کام کیوں نہیں کرتی جو کہ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں زیادہ تر انہی لوگوں کی اموات ہوتی ہیں؟ کوئی کمنٹ آخری ایک منٹ ہے.
جی میں بھجت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ہو, بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو, دیکھیے سماجی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ مشکلات ان کے پاس بہت زیادہ ہیں, بھارت کی آبادی بہت زیادہ ہے, اور اس کے پاس وسائل ابھی تک یقیناً کمی ہے وسائل کی، معاشی طور پر وہ ابھی تک اتنا مستحکم نہیں ہوئے جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا، تو ان کا جو مینجمنٹ ہے وہ کمزور ہے، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح آنے والی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اور ان کا فوکس جو ہے اپنے ہاں غربت دور کرنے کا ہونا چاہیے، جہالت دور کرنے کا ہونا چاہیے۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں جگہ یہی کیفیت ہے کہ وہ غربت دور کرنے کے لیے کمر بستہ نہیں ہے، وہ اپنی بیرونی جو تعلقات ہیں اور پالیسی ہے اور اپنے نام کمانے کے لیے وہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، مگر اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ بھارت کو بھی توجہ دینی چاہیے اس سے کہ غربت وہاں میرا خیال ہے کہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے،
ظاہر ہے کہ جی ملک بہت بڑا ہے تو ان ساری چیزوں پہ وسائل کے لیے بھی بہت وسائل کی بھی ضرورت ہے۔ باہر طور بہت بہت شکریہ، احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہوا چاہتا ہے۔ سنتوش بھارتیہ جی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، کسی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، آئندہ کسی اور پروگرام میں۔ تو اب پروگرام جہاں رنگ کی میزبان بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ میرے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروڈیوسرز ہیں ارسلان شریف اور علیشا خان، اور ہمارے ساتھ انجینئر سے جیکسن ویٹس اور لینس ریمکس۔ اب اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں۔ پھر اپنا خیال رکھیے گا، اور اب بہجت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔